बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا
शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। ऐ इंसानों, ज़मीन में जो कुछ भी हलाल व तैयब है उसे इस्तेमाल करो और शैतानी इकदामात का इत्तेबा ना करो कि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। वो बस तुम्हें बदअमली और बदकारी का हुक्म देता है और इस बात पर आमादा करता है कि खुदा के खिलाफ जहालत की बातें करते रहो। जब उनसे कहा जाता है कि जो कुछ खुदा ने नाजिल किया है इसका इत्तेबा करो, तो कहते हैं कि हम उसका इत्तेबा करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये ऐसा ही करेंगे चाहे उनके बाप दादा बेअक्ल ही रहे हों اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 168 سے لے کر 170 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے جب بات پناہی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری پہلی مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے۔ خبروں کے بعد حالات حاضر پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیے گا۔ نعت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور ہوگا۔ پھر تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی۔ سامعین، آج جمعرات ہے، 6 بہمن 1401 ہجری شمسی مطابق 4 رجب المرجب 1444 ہجری قمری اور 26 جنوری 2023 عیسوی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے قومی اقتدار کی بنیادی رکن نسل پرست صہیونی حکومت کی ذلت اور رسوائی کا باعث اور علاقے میں امریکی تسلط پسندی کی راہ میں رکاوٹ کا بنیادی ستون ہے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی ایران کے قومی اقتدار کی بنیادی رکن نسل پرست صہیونی حکومت کی ذلت و رسوائی کا باعث اور علاقے میں امریکی تسلط پسندی کی راہ میں رکاوٹ کا بنیادی ستون ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی سے بوکلاہٹ کی امریکی وجوہات بیان کرتے ہوئے ٹویٹ کیا ہے کہ ایرانی قوم کے خلاف امریکہ کے دشمنانہ اقدامات اور ایرانی عوام حق میں امریکی حکومتوں کے مظالم و وحشیانہ جرائم، انسانی حقوق کے بارے میں امریکی دعوے جھوٹے ہونے اور واشنگٹن کی فریب کاری کو بخوبی ثابت کرتے ہیں، اور اس حقیقت کے ترجمان بھی ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کے مسئلے کو ایک حربے کے طور پر استعمال کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف مسلط کردہ 8 سالہ جنگ میں جارے صدام حکومت کی بھرپور حمایت، ایران کے مسافر بردار طیارے کو دانستہ طور پر مار گرانے، دہشت گرد منافقین کی حمایت اور ایرانی قوم پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالنے کی غرض سے سخت ترین پابندیوں کا نفاذ، ایرانی عوام سے متعلق امریکی جرائم کا صرف ایک حصہ ہے۔ واضح رہے کہ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کے روز ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی اتحادیوں کے مسئلے میں امریکہ ایران کی سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کے خلاف یورپ کے محکم و اصولی موقف کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران کے ایٹمی ادارے کے سربراہ محمد اسلامی نے اعلان کیا ہے کہ ایران ریڈیو میڈیسن تیار کرنے والے دنیا کے 5 سب سے بڑے ممالک میں شامل ہے۔ ایران کے ادارے ایٹمی توانائی کے سربراہ محمد اسلامی نے کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرونا کے معاملات تھم جانے کے بعد ایران میں تیار شدہ ریڈیو میڈیسن کی برآمدات کا سلسلہ بحال ہو چکا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 9 ممالک کو ایرانی ریڈیو میڈیسن فراہم کی جا رہی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ ایرانی ریڈیو میڈیسن کی تاثیر کینسر کے معالجے کے لیے استعمال ہونے والی دیگر ادویات کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایرانی دانشوروں اور سائنسدانوں کی محنتوں کے نتیجے میں ایران اس شعبے میں دنیا کے 5 بہترین ممالک میں شامل ہو گیا ہے۔ محمد اسلامی نے یہ بھی کہا کہ IAEA کے سربراہ رافائل گروسی کے دورہ تہران کے بارے میں بات چیت کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ موجودہ سیٹ اپ ملک کو تباہی کی جانب لے جا رہا ہے۔ قوم سے اپنے خطاب میں پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے اپنی پارٹی کے سینئر رہنما فواد چودھری کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ کیا الیکشن کمیشن کو منشی کہنے پر جمہوریت میں کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ مجھ پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، میں نے کون سا جرم کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ پاکستانی عوام کا مستقبل خود ان کے ہاتھوں میں ہے اور قوم کو اب اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ عمران خان نے کہا کہ جب تک زندہ ہوں قوم کے لیے جدوجہد کرتا رہوں گا۔ انہوں نے موجودہ حکمرانوں پر شدید زبانی حملہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ جس طرف ملک کو لے جا رہے ہیں اس میں ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کر کے راہداری ریمانڈ پر اسلام آباد پہنچا دیا گیا، جہاں مقامی عدالت میں پیش کیا گیا۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق لاہور پولیس سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئی، جہاں انہیں F8 کچہری میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر اسلام آباد کی F8 کچہری کے باہر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ خبروں میں بتایا گیا ہے کہ کچہری کے باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں اور پولیس کے درمیان تصادم بھی دیکھنے کو ملا۔ قبل ازیں پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کو بدھ کی صبح گرفتار کرنے کے بعد سخت سیکیورٹی میں لاہور کی کینٹ کچہری عدالت میں پیش کیا گیا۔ اس موقع پر ان کو ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ لاہور پولیس نے سابق وفاقی وزیر کو لاہور میں ان کے گھر سے گرفتار کیا۔ ان کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کارکنوں نے مختلف شہروں خاص طور پر جہلم میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ اطلاعات ہیں کہ جہلم پولیس نے فواد چودھری کے بھائی کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ سویڈن میں قرآن کریم کی بے حرمتی کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ اس درمیان بحرین کے بزرگ دینی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا ہے کہ قرآن کریم کو جلا کر عالمی امن و امان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بحرین کے بزرگ عالم دین اور اسلامی تحریک کے رہنما آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم کی جانب سے ایک بیان جاری ہوا ہے، جس میں سویڈن کے نسل پرست رکن پارلیمان کے ہاتھوں قرآن کریم کے ایک نسخے کو نظر آتش کیے جانے پر سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اس شخص کو جاہل اور انتہا پسند قرار دیا گیا ہے۔ بیان میں آیا ہے کہ یہ اقدام صرف ایک شخص کی جانب سے انجام دیا جانے والا جرم نہیں، بلکہ سویڈن کی پوری حکومت اس میں ملوث اور اس کی ذمہ دار ہے۔ فلسطینی تنظیموں اور رہنماؤں نے کہا ہے کہ مسجد الاقصی کو مسلسل جارحیت کا نشانہ بنائے جانے سے علاقے کی صورتحال انتہائی خطرناک اور دھماکہ خیز ہو گئی ہے۔ جہاد اسلامی فلسطین کے ایک اعلی رہنما خضر حبیب نے کہا ہے کہ صہیونی انتہا پسندوں کی جانب سے مسجد الاقصی پر مسلسل جارحیت اور مسلمانوں کے اس مقدس مقام پر یہودیوں کی جانب سے مذہبی رسومات کی انجام دہی ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہے، اور نئی کابینہ کی تشکیل کے بعد نئے حقائق پر مشتمل نئی صورتحال مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ صہیونی فوجیوں نے بدھ کو ایک اور فلسطینی شہری کو گولی مار کر شہید کر دیا۔ فلسطین الیوم کی رپورٹ کے مطابق یہ واقعہ غرب اردن کے قلقلیہ شہر کے مضافات میں رونما ہوا۔ صہیونی فوجیوں نے اس فلسطینی شہری کو چاقو سے حملے کی کوشش کے الزام میں براہ راست گولی کا نشانہ بنایا۔ اس سے قبل ایک اور فلسطینی شہری کو صہیونی فوجیوں نے رام اللہ کے مضافات میں فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ اسرائیلی حکومت کے داخلی سیکورٹی کے وزیر ایتامر بن گویر نے پولیس سربراہ کے ساتھ ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں غزہ پٹی پر اس حکومت کی نئی فوجی جارحیت کے امکانات کی خبر دی ہے۔ اسرائیلی حکومت کے دائیں بازو اور انتہا پسند کابینہ کے داخلی سیکورٹی کے وزیر نے کہا کہ اندازوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل میں گارڈین آف دی وال 2 کے نام سے مشہور آپریشن اور وہ کارروائی جس میں مئی 2021 میں صہیونی حکومت کی جانب سے فلسطینی علاقوں پر جارحیت کے اشارے ملتے ہیں قریب ہے۔ بن گوریون نے وضاحت کی کہ میں نے اس وزارت کے بیشتر ملازمین، پولیس، سرحدی افواج اور اسرائیلی فوج سے جو بیانات سنے ہیں وہ یہ ہیں کہ دیواروں کی حفاظت راستے میں ہے۔ جارے سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران یمن کے صوبے الحدادہ کے مختلف علاقوں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے 240 بار جارحانہ حملے کیے ہیں۔ المسیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یمن کے صوبے الحدیدہ میں یمن کی مسلح فوج نے اعلان کیا ہے کہ سعودی اتحاد نے ڈرون طیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حیض کے مختلف علاقوں پر کئی بار حملے کیے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، السلام علیکم۔ میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے اسلامی مقدسات کی اہانت اور عالم اسلام کا رد عمل۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ جناب، آپ مسلسل خبروں میں ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ سویڈن کے بعد ہالینڈ میں بھی اسلامی مقدسات اور خاص طور پر قرآن کریم کی اہانت کی گئی، اور یہ اہانتیں ایسی حالت میں ہو رہی ہیں کہ ان اہانتوں کے مرتکبین کی سویڈن اور ہالینڈ کی حکومتوں کی جانب سے بھی بظاہر پشت پناہی حاصل ہے، اور یہ حکومتیں اسے آزادی اظہار رائے کا نام دے رہی ہیں۔ قرآن مجید اور اسلامی مقدسات کی اہانت کے خلاف پورا عالم اسلام سراپا احتجاج ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان شدید غم و غصے میں ہیں اور ان واقعات کی سخت الفاظ میں مذمت کر رہے ہیں، اور یورپی حکومتوں کو خبردار کر رہے ہیں کہ اس طرح کے اقدامات کی روک تھام نہ کی گئی تو شاید عالمی امن کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ آزادی اظہار رائے کتنی ہو سکتی ہے اور اس کا دائرہ کتنا وسیع ہو سکتا ہے؟ کیا 1.5 ارب مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرنا انسانی حقوق کے خلاف ورزی نہیں ہے؟ کیا اس طرح کی آزادی اظہار رائے سے مسلمانوں کے جذبات کو آسانی کے ساتھ مجروح کیا جا سکتا ہے؟ کیا یورپی حکومتوں کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں یا عالمی اداروں کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں؟ یہ وہ سارے سوالات ہیں جن کا ہم جواب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے اپنے آج کے اس پروگرام میں، اور یہ بھی دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر یورپی حکومتیں اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے اقدامات کرنے والوں کو شہ کیوں دیتی ہیں. ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے اسے دیکھتے ہیں, پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
سویڈن میں دائیں بازو کے ایک انتہا پسند دشمن اسلام کے ہاتھوں قرآن مجید کی بے حرمتی کے خلاف پوری دنیا کے مسلمانوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے اور عالم اسلام سراپا احتجاج ہے. اسلامی جمہوریہ ایران نے اس واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بعض یورپی ممالک ماضی کی طرح آزادی اظہار رائے کی حمایت کا جھوٹا دعویٰ کر کے اور اسے بہانہ بنا کر اسلامی مقدسات اور اسلامی اقدار کے خلاف نفرت پھیلانے کی راہ میں انتہا پسند اور شدت پسند عناصر کے لیے راستہ ہموار کر رہے ہیں, اور انسانی حقوق کے خوبصورت نعروں کے باوجود وہ اپنے معاشروں میں اسلام و فوبیا کو ہوا دیتے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ 1.5 ارب مسلمانوں کی مقدس کتاب کی بے حرمتی کے عمل کو دہرانا تمام مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلانے اور تشدد کو ہوا دینے کی واضح مثال ہے, اور اس طرح کے اقدامات کا اظہار رائے کی آزادی سے کوئی تعلق نہیں ہے. بحرین کے بزرگ دینی رہنما آیت اللہ عیسیٰ قاسم نے کہا کہ قرآن مجید کو جلا کر عالم امن و امان کو نشانہ بنایا گیا ہے. آیت اللہ شیخ عیسیٰ قاسم نے آزادی اظہار رائے کی آڑ میں دینی مقدسات کی کھلے عام توہین کو دنیا بھر میں فتنہ انگیزی اور حماقت کے مترادف قرار دیا. عالم اہل بیت اسمبلی کی اعلیٰ کونسل کے سربراہ آیت اللہ محمد حسن اختری نے بھی مسلم ممالک کی حکومتوں اور سیاستدانوں سے قرآن مجید کو نظر آتش کرنے جیسے گھنونے عمل کی مذمت کے علاوہ ایسے واضح عملی اقدامات کی اپیل کی ہے جس کے نتیجے میں آئندہ کسی کو بھی ایسے قابل مذمت اقدامات کی جرات تک پیدا نہ ہو سکے. اسلامی جمہوریہ ایران کے ساتھ ساتھ پاکستان, ترکی, مصر, کویت, متحدہ عرب امارات, قطر, سعودی عرب, یمن, انڈونیشیا, اردن, مراکش سمیت متعدد اسلامی ممالک اور OIC, خلیج فارس, تعاون کونسل, حزب اللہ لبنان, حماس, جہاد اسلامی فلسطین اور سینکڑوں دیگر اسلامی تنظیموں نے اس گھنونے حرکت کی مذمت کی ہے اور اس جرم میں ملوث افراد اور ممالک کو عبرتناک سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے. مسلم امہ نے ادیان اور مذاہب کی بے حرمتی کی جانب سے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ان گھنونی حرکتوں کو روکا نہ گیا تو عالمی سطح پر بدامنی, تشدد اور منافرت میں مزید اضافہ ہوتا چلا جائے گا.
جناب, اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہوں گے پاکستان کے سینئر تازہ نگار جناب شہباز احمد صاحب. کہ شہباز صاحب سے ہمارا رابطہ برقرار ہوا, یعنی چلتے ہیں پاکستان. شہباز صاحب, السلام علیکم. جناب
جی, وعلیکم السلام.
میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یہ پہلی بار نہیں ہے, اس سے پہلے بارہا ظاہر ہے کہ مغربی ملکوں میں ہو چکا ہے, چاہے فرانس ہو, ڈنمارک ہو, سویڈن ہو, ہالینڈ ہو, رسول اسلام کی شان میں جرمنی ہو, توہین کی گئی قرآن کریم کی, اہانت کی گئی قرآن کریم کو. پہلی بار نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی سویڈن میں ہی نظر آتش کیا گیا, اس کی بے حرمتی کی گئی رسول اسلام کی شان میں, چاہے فرانس کا بدنام زمانہ میگزین شارلو ہیبدو ہو یا اور دیگر ذرائع سے. تو آخر بار بار اس طرح کے جرائم اور گھناؤنے اقدامات کا ارتکاب کر کے یورپ چاہتا کیا ہے, حاصل کیا کرنا چاہتا ہے عالم اسلام سے؟
بڑا اہم ٹاپک ہے اور امت مسلمہ کے لیے خاص طور پہ یہ بڑا اس وقت لمحہ فکریہ ہے کہ ابھی حال ہی میں آپ کو یاد ہوگا کہ فرانس نے ایک گستاخی کی تھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں, اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈنمارک کو بھی یہ انہوں نے بھی یہ ان کو ہمت حاصل ہوئی کہ انہوں نے بھی گستاخی کی. اس کی بنیادی وجہ جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو 1.5 ارب مسلمان جو کہ پوری دنیا میں موجود ہیں, یہ شاید ہمارے ایمان کو چیک کرتے ہیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ کس وقت ابھی اس وقت کس موڑ پر ہے. تو یہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکری, اور ساتھ ساتھ OIC کے لیے کہ OIC کی جانب سے آپ دیکھیں کہ پاکستان نے اسلام و فوبیا کے خلاف جو آواز اٹھائی, اور سابق وزیر اعظم عمران خان نے 15 مارچ کو اسلام و فوبیا کے تدارک کے لیے دن جو قرارداد اقوام متحدہ سے منظور کروائی تھی, اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ مقامات مقدسہ ہیں اور جو ہماری ہستیاں ہیں حضور اور باقی اہل بیت صحابہ کرام اور باقی جو ہماری یہ قرآن کریم جو ہماری باقی چیزیں ہیں, ہم صرف پاکستان اور ایران اور جتنی بھی امت مسلمہ ہیں تمام اسلامی ممالک کا مقصد یہ ہے کہ یہ مذہبی آزادی نہیں, یہ دہشت گردی ہے. یہ جو انتہا پسندی ہو رہی ہے اسے آزادی اظہار کی رائے میں یہ دہشت گردی کی جاتی ہے, مسلمانوں کے جذبات کو مجروع کیا جاتا ہے. آج آپ دیکھیں مسلم امہ سراپا احتجاج ہے کہ ان کی جو سب سے ہولی بک ہے قرآن پاک, اس کو جس طرح سے انہوں نے بے حرمتی کی, اس پر پوری امت مسلمہ آج سراپا احتجاج ہے. لیکن ان کو بار بار یورپ یہ کرتا ہے, اس کا مقصد شاید وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ امت مسلمہ یونائٹ نہیں ہے. امت مسلمہ کو آج یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. اگر ہم ایک امت مسلمہ کے ایک بلاک ایسا ہو, OIC سمیت بہت سارے پلیٹ فارم ہیں, لیکن سب سے جو افسوسناک عمل ہے وہ یہ ہے کہ پچھلی بار جو حضور کی شان میں گستاخی ہوئی تھی اس کو فرانس کے صدر کی سرپرستی حاصل تھی, اور اب جو یہ ہے اس کو سویڈن کی حکومت کی سرپرستی حاصل ہے, اور ان مظاہروں کی جگہ انہوں نے خود دی تھی, اور بعد میں اب وہ مگرمچھ کے ہاتھوں باتیں ہیں کہ ہم اس پر مسلمانوں سے ظاہر ہمدردی کرتے ہیں. تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہیں ہے, مسلمانوں کو اب اکٹھا ہونا پڑے گا, کوئی ایک پلیٹ فارم پہ آنا پڑے گا, چاہے وہ او آئی سی ہو یا کوئی بھی دنیا کا ایسا پلیٹ فارم ہو جس پہ تمام مسلمان متحد ہو کر دنیا کو یہ باور کروائیں. اور خاص طور پر میرا خیال ہے کہ اب سویڈن سے
کوئی قانونی چارہ جوئی نہیں ہو سکتی, قانونی راستہ نہیں ہے کہ مسلم ممالک مل کر اس طرح کے اقدامات کے خلاف, جو عالمی ادارے ہیں ہیگ میں, جہاں خود ہیگ کے اندر ابھی چند روز قبل سویڈن کے بعد دوبارہ قرآن کریم کی بے حرمتی کی گئی ہے, وہاں یا دیگر جگہوں پہ جنیوا میں جہاں جہاں انسانی حقوق کے لیے ادارے قائم ہیں وہاں بیٹھ کر اس پر ظاہر کام کریں اور اس طرح کے اقدامات کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں. کیا ایسا اسلامی ممالک میں کرنے کا حوصلہ یا ہمت نہیں ہے؟
بالکل ہمت ہونی چاہیے. دیکھیں میری بات, پاکستان ایک اٹامک کنٹری ہے, ایران ایک بڑا ملک ہے, اسی طرح سعودی عرب ہے, قطر ہے, ترکی ہے, ان تمام ممالک کو خاص طور پہ جو دیکھیں تمام اسلامی ممالک میں جو بڑے ممالک ہیں انہیں مل کر یہ مشترکہ طور پہ قدم اٹھانا پڑے گا کہ ایسے ممالک خاص طور پہ سویڈن ہو یا یہ مشترکہ طور پہ یورپی یونین ہو, ان سے تعلقات ایک بار منقطع کر کے اور ان کے خلاف جو سلامتی کونسل کا قرارداد منظور کروائی جائے, لیگلی جو ہے ان کو سلامتی کونسل کے اندر جو ہے ہم کٹہرے میں کھڑا کر سکتے ہیں. دیکھیں اسلامک دنیا جو ہے وہ اسلامک بلاک ایک بہت بڑا ہے, اگر او آئی سی کے پلیٹ فارم سے یہ اسلامی ممالک خود اگر متحد ہو جائیں اور تو ہم ایک بڑا ایک قانونی راستہ اختیار کر سکتے ہیں. ہم تمام ممالک مل کے ان سے اپنے تجارتی تعلقات منقطع کریں, ان سے اپنے باقی تعلقات منقطع کریں, ان کے جو سفیر ہیں ان کو ملک بدر کریں, یہ قانونی راستہ ہے تاکہ ان کو احساس ہو کہ اسلامی دنیا جو 1.5 ارب لوگ ہیں جن کے جذبات مجروح ہوئے ہیں ان کے جذبات اور خیالات کے انہیں احساس ہو, اور اس کے بعد پھر انہیں پتہ چلے کہ یہ آزادی اظہار رائے نہیں. دیکھیں یہ جو 15 مارچ کے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ اقوام متحدہ میں قرارداد منظور ہوئی, وہ جو کچھ ممالک نے اس کی مخالفت کی اگر پھر بھی دنیا کو یہ احساس دلوایا کہ اسلامو فوبیا جو بڑھ رہا ہے یہ کس طرح خطرناک ہے. اسلامو فوبیا آزادی اظہار رائے کی آڑ میں یورپی ممالک خاص طور پر یورپ کی جانب سے ہم نے جب بھی دیکھا, ڈنمارک ہو, فرانس ہو یا سویڈن ہو, یہ یورپی ممالک کی جانب سے بار 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 اس طرح کی گستاخی کی جاتی ہے, اور اس سے بھی افسوسناک بات یہ ہے کہ اس کو آزادی اظہار رائے کا نام دے کر حکومتی سرپرستی حاصل کی جاتی ہے. تو یہ ایک افسوسناک عمل ہے, جب تک امت مسلمہ متحد نہیں ہوگی اور جو ہمارے لیڈران ہیں جب تک وہ وزراء اعظم اور صدر اس لیول پر جا کر بات نہیں ہوگی اور ان سے تعلقات منقطع نہیں ہوں گے, ان کو ہمیں سلامتی کونسل کے او آئی سی کو چاہیے کہ اس معاملے کو سلامتی کونسل میں اٹھائے اور سلامتی کونسل سے قرارداد سویڈن کے خلاف منظور کروائے کہ یہ جو ہے یہ دہشت گردی.
شکریہ آپ کا. بہرحال اسلامی حکومتوں اور اسلامی ممالک کے ساتھ ساتھ پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اسلامی مقدسات کے دفاع اور ان کی حفاظت اور مغربی ملکوں کو اس طرح کے اقدامات سے روکنے کے لیے جیسے بھی ہو جس طرح سے بھی ہو اٹھ کھڑے ہوں اور اقدامات انجام دیں تاکہ مغرب والوں کی اس سے زیادہ وجورت نہ بڑھے. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباسی سے دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. سامعین ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, کرم پھر رسول خدا کیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجیے گا, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, پھروں جس میں آرام سے رات دن میں, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا, وہ گلیاں مجھے پھر دکھا دیجئے گا. نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, نہیں شب کو آرام نہ چین دن کو, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا, مجھے اس مرض کی دوا دیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, جیوں تو مدینے مروں تو مدینے, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا, میرا پورا یہ مدعا کیجئے گا. کرم پھر رسول خدا کیجئے گا, مجھے پھر مدینے بلا لیجئے گا.
سامعین, ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. سامعین, آپ ہماری نشریات ویب سائٹ کے ذریعے لائیو بھی سن سکتے ہیں. پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں, لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور اسی کے ساتھ روزانہ نشر کیے جانے والے پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں. اور سامعین, اب وقت ہوا ہے قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور کا.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم اور ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بیت میرا رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ. ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل لا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلے وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ قاف کی 38 سے 40 تک کی آیتوں کی تلاوت سے کرتے ہیں. ارشاد قدرت ہوتا ہے,
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود
اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی مخلوقات کو 6 دن میں پیدا کیا ہے اور ہمیں سلسلے میں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے، لہذا آپ ان کی باتوں پر صبر کریں اور طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے اپنے رب کی تسبیح کیا کریں اور رات کے ایک حصے میں بھی اس کی تسبیح کریں اور سجدوں کے بعد بھی اس کی تسبیح کیا کریں۔
سامعین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے قیامت کے رونما ہونے اور منکرین قیامت کے بارے میں گفتگو کی تھی۔ اب یہ آیات کریمہ ایک بار پھر قدرت الہی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرماتی ہیں، تم لوگ آخر کس طرح سے قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں شک و شبہ کر رہے ہو، حالانکہ کائنات اپنی تمام تر عظمتوں کے ساتھ خداوند عالم کے ارادے سے 6 دنوں میں خلق ہوئی ہے اور اس کی تخلیق میں ہمیں کوئی تھکن چھو بھی نہیں سکی ہے۔ پھر خداوند عالم اپنے پیغمبر خاص کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، اے پیغمبر، آپ قیامت کے منکرین کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں اور اپنی طرف غم و علم نہ آنے دیں اور دن رات کے مختلف اوقات میں ذکر و یاد خدا سے اپنے سینے کو استحکام بخشیے اور ان کی باتوں کو برداشت کیجیے۔
سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ خداوند عالم اگر چاہتا تو ایک ہی لہجے میں پوری کائنات کو خلق کر دیتا، لیکن کائنات کے آہستہ آہستہ تخلیق پر تاکید کرتا ہے اور یہ کائنات کے نظام کو چلانے کے اسباب و علل کو بیان کرتا ہے۔ عالم ہستی نہایت ہی زیادہ وسیع و عریض ہے اور اس کی عظمت خداوند عالم کی لامتناہی قدرت کو بیان کر رہی ہے۔ مخالفین کی جانب سے لگائی جانے والی تہمتیں، بدگوئیاں اور ناروا گفتگو ہماری حق گوئی میں رکاوٹ اور سستی کا باعث نہ بنے، بلکہ پورے صبر و حوصلے کے ساتھ اپنے امور کو انجام دینے کی کوشش کریں۔ مشکلات و پریشانی کے مقابلے میں صبر و شکیبائی کے لیے بہترین پشت پناہ ہر وقت اور ہر لمحہ خداوند عالم کی یاد اور اس کا ذکر کرنا ہے۔ اگرچہ خداوند عالم کی یاد اور اس کے ذکر کے لیے کوئی وقت معین نہیں ہے، لیکن خاص وقت نماز کے بعد ہے جس کی بے انتہا فضیلت اور بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 41 سے 44 تک کی آیتوں کی تلاوت کر کے اپنے قلب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں۔ ارشاد قدرت ہوتا ہے،
واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير۔
اور اس دن کو غور سے سنو جس دن قدرت کا منادی اسرافیل قریب ہی کی جگہ سے آواز دے گا، جس دن صدائے آسمان کو سب بخوبی سن لیں گے، اور وہی دن قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ بے شک ہم ہی موت و حیات دینے والے ہیں اور ہماری ہی طرف سب کی بازگشت ہے۔ اسی دن زمین ان لوگوں کی طرف سے شق ہو جائے گی اور یہ تیزی سے نکل کھڑے ہوں گے کہ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ سامعین، یہ آیتیں قیامت کے دن ایک عظیم اجتماع کے آغاز کو بیان کرتی ہیں کہ جو دنیا کے کروڑوں افراد کی موجودگی میں ایک الہی و آسمانی آواز کے ذریعے شروع ہوگی، اور وہ آواز آسمانی فضا میں اس طرح پھیل جائے گی کہ تمام اہل محشر اسے بہت ہی قریب سے سنیں گے۔ وہ آواز جس کی عظمت اس بات کا باعث بنے گی کہ تمام پہاڑ چور چور ہو کر زمین پر بکھر جائیں گے، مردے اپنی قبروں سے باہر نکل آئیں گے اور بکھرے ہوئے انسان ایک جگہ پر جمع ہو جائیں گے۔ ان آیتوں میں یہ بھی اشارہ ہوا ہے کہ وہی خدا ہے جس نے انہیں دنیا میں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا اور پھر انہیں موت کی آغوش میں سلا دیا تھا. وہی خدا آج انہیں دوبارہ زندہ کرے گا تاکہ وہ اپنے ہدف خلقت کی راہ پر گامزن ہو جائیں.
سامن، ان آیات کریمہ سے ہمیں درس ملتا ہے کہ معاد ایک جسمانی امر ہے اور ایک ایک انسان زمین سے باہر نکل کر میدان قیامت میں حاضر ہوگا. موت و حیات صرف خداوند عالم کے ہاتھ میں ہے اور یہ قیامت کے میدان میں خداوند عالم کی جانب سے مردوں کو دوبارہ زندہ کرنے پر بہترین دلیل ہے.
سامعین، آئیے اب سورہ قاف کی 45 آیت کی تلاوت سے اپنے قلوب کو نور قرآن کریم سے معطر کرتے ہیں. ارشاد اہدیت ہوتا ہے،
نحن اعلم بما يقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من يخاف وعید.
ہمیں خوب معلوم ہے کہ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے نہیں ہیں. آپ قرآن کے ذریعے ان لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں جو عذاب سے ڈرنے والے ہیں.
سامن، یہ آیہ کریمہ گزشتہ آیتوں کے مطالب کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ایک بار پھر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتی ہے، اے پیغمبر، منکرین قیامت آپ کی دعوت کے جواب میں جو منفی باتیں کرتے ہیں اور دوسروں کو آپ پر ایمان لانے سے روکتے ہیں، ہم اس سے آگاہ و باخبر ہیں، لیکن آپ اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ تمام لوگ آپ پر ایمان لائیں گے، چونکہ میں نے تمام انسانوں کو آزاد پیدا کیا ہے، لہٰذا ان کو انتخاب کا حق حاصل ہے. ایک پیغمبر کے عنوان سے آپ کا فریضہ رسالت الہیہ کا پہنچانا اور لوگوں کو ان کے کاموں کے انجام سے خبردار کرانا ہے. آپ کو ذمہ داری نہیں سونپی گئی ہے کہ آپ کسی بھی شخص پر دین اسلام قبول کرنے کے لیے سختی کریں اور اسے مجبور کریں اور اپنی دعوت کے قبول کرنے پر کسی پر بہت زیادہ دباؤ ڈالیں.
سامعین، اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ چونکہ قرآن کریم تذکر دینے اور باخبر کرنے کا بہترین وسیلہ ہے، لہذا ضروری ہے کہ انسان کے اخلاقی مباحث اور واعظ و نصیحت کا اصلی محور قرآنی آیتیں ہوں، نہ کہ خود ساختہ خیر و سلوک اور اپنا سلیقہ ہو. ادیان الہی کے اصول و قوانین فطری ہیں اور تمام انسانوں کے وجود میں سموئے ہوئے ہیں، صرف یاد دہانی کرانا ضروری ہے. اسی وجہ سے پیغمبران الہی نے اس بات کی کوشش کی ہے کہ یاد دہانی اور ڈرا کر انسان کے سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کریں. پیغمبران الہی کا اصلی فریضہ دین الہی کی تبلیغ ہے اور اس کام میں زور زبردستی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ دین کے قبول کرنے میں ارادہ و اختیار کا پایا جانا نہایت ہی ضروری ہے. قیامت کے دن کی سزا و جزا کے بارے میں خداوند عالم کی جانب سے کیے ہوئے وعدوں پر ایمان پیغمبران الہی کی واعظ و نصیحت کے قبول کرنے کا سامان فراہم کرتا ہے.
اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ کے مفید مشوروں کے منتظر رہیں گے. پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
Who is the Lover? Allah. Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan?
La ilaha illa Allah. Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger. To Allah is our return. La ilaha illa Allah.
رسول الله
لا اله الا الله
محمد الرسول
الله. سامعین، ابھی آپ قرآن آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام کلام نور سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے تاریخی معلومات پر مبنی ہمارے روز کے سلسلے یادوں کے جھروکے کا. جی ہاں سامعین، پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. خدا حافظ، اور سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے۔
یادوں کے جھروکے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں آج ہی کے دن یعنی 6 بہمن، 4 رجب اور 26 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چار رجب سن 592 ہجری قمری کو مشہور مسلمان شاعر محمد بن علی واسطی کا انتقال ہوا۔ وہ سن 501 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابن معلم کے نام سے معروف تھے۔ ابن معلم نے اپنی شاعری میں اخلاقی اور معاشرتی مسائل کو بہت سادہ اور سلیس انداز میں پیش کیا ہے۔ ان کی شاعری میں عرفان کے موضوعات زیادہ ہیں۔ ابن معلم کی تصانیف میں صرف ان کا دیوان باقی ہے۔ چھبیس جنوری سن 1885 عیسوی کو مشہور حریت پسند لیڈر مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کر لیا۔ شمالی افریقہ میں انگریزوں کی سیاست کا پہلا شکار مصر اور پھر سوڈان ہوا، جس کے خلاف سن 1880 میں احمد بن عبداللہ نے، جنہیں مہدی سوڈانی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، علم بغاوت بلند کیا۔ فروری سن 1884 میں مہدی سوڈانی کی تحریک کو کچلنے کے لیے، جس کا مقصد اسلامی اقدار کا احیاء تھا، ایک انگریز جنرل چارلز جارج گورڈن کو خرطوم بھیجا گیا۔ مہدی سوڈانی کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے خرطوم کا محاصرہ کر لیا۔ کئی مہینے کے طویل محاصرے کے بعد 26 جنوری 1885 کو مہدی سوڈانی نے خرطوم پر قبضہ کیا اور جنرل گورڈن مارا گیا۔ چھ دے سن 1332 ہجری شمسی کو آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی نے وفات پائی۔ وہ سن 1260 ہجری شمسی میں کاظمین میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی دینی تعلیم کربلا میں حاصل کی اور پھر 19 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے، جہاں انہوں نے آخوند خراسانی سید محمد کاظم یزدی اور مرزا حسین نائنی جیسے اساتذہ سے علم حاصل کیا۔ آیت اللہ سید صدر الدین صدر عاملی سن 1299 ہجری شمسی میں ایران آ گئے اور حضرت امام علی رضا علیہ السلام کے روضے میں 6 سال تک درس دیتے رہے۔ اس کے بعد وہ شیخ عبد الکریم حائری یزدی کی دعوت پر قم چلے گئے اور وہاں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چھبیس جنوری سن 1950 عیسوی کو ہندوستان میں جمہوری نظام نافذ ہوا، اسی لیے ہر سال ہندوستان میں اس دن کو یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس سے پہلے 15 اگست سن 1947 کو ہندوستان نے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی تھی۔ ہندوستان میں مرکزی سربراہ حکومت وزیر اعظم ہوتا ہے، جبکہ صدر کی حیثیت آئینی ہے اور وہ پارلیمنٹ اور ریاستی اسمبلیوں کے ذریعے منتخب ہوتا ہے۔ انتظامی تقسیم کے اعتبار سے ہندوستان متعدد ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں منقسم ہے۔ طرز حکومت وفاقی ہے، جبکہ ریاستوں میں بھی ریاستی حکومتیں قائم ہوتی ہیں اور ہر ریاست میں گورنر، وزیر اعلی، صوبائی اسمبلی اور کابینہ تشکیل پاتی ہے۔ ہندوستان کا نظام حکومت سیکولر ہے، ملک کی اکثریت ہندو ہے، جبکہ مسلمان سب سے بڑی اقلیت میں ہیں۔ دیگر اقلیتوں میں سکھ، عیسائی، بودھ اور دیگر مذاہب کے ماننے والے شامل ہیں۔ چھبیس جنوری سن 1978 عیسوی کو امریکہ اور صہیونی حکومت کی سازش سے مصر کے اس وقت کے صدر انور سادات اور صہیونی وزیر اعظم مناخم بیگن کے درمیان ضلع تامیز کیمپ ڈیوڈ معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے پر اس وقت کے امریکی صدر جمی کارٹر کی موجودگی میں دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کی روح سے طے ہوا کہ صہیونی حکومت تین مرحلوں میں جزیرہ نمائی سینا کی سرزمین مصر کو لوٹا دے گی اور اس کے عوض مصر صہیونی حکومت کو تسلیم کرے گا۔ 26 جنوری 1978 کو واشنگٹن میں امن کے حتمی معاہدے پر دستخط ہوئے اور صہیونی حکومت نے 1982 میں صحرائے سینا مصر کے حوالے کر دیا، لیکن تابا علاقے پر بدستور اختلافات باقی رہے اور بالآخر 1988 میں یہ علاقہ بھی مصر کو لوٹا دیا گیا۔ چھبیس جنوری سن 2003 عیسوی کو معروف جرمن مستشرق، اسلام شناس اور ایران شناس این میری شمیل کا انتقال ہوا۔ وہ 7 اپریل سن 1922 کو جرمنی کے شہر ایرفرٹ میں پیدا ہوئی تھی۔ انہوں نے 15 کی عمر میں طالب علمی کے دور سے ہی مشرقی تہذیب و تمدن سے آشنائی کے بعد اسلام کے بارے میں تحقیق کی اور عربی، ترکی، فارسی اور دیگر مشرقی زبانیں سیکھ لیں اور 19 کی عمر میں برلن یونیورسٹی سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔ این میری شمیل دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلے جرمنی کی ایک یونیورسٹی میں اور اس کے بعد انقرہ یونیورسٹی میں تاریخ مذاہب کی تدریس سے وابستہ ہو گئیں۔ انہوں نے امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں بھی لمبے عرصے تک تدریس کی۔ این میری شمیل نے اسلام، اسلامی عرفان اور حافظ شیرازی کے بارے میں 100 کتابیں لکھی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان زیادہ قربت کی بھی کوششیں کی اور ایران سمیت بہت سے مشرقی ممالک کا دورہ کیا۔ عمر کے آخری ایام میں ان کو اسلامی جمہوریہ ایران کی الزہرا یونیورسٹی کی طرف سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری بھی دی گئی۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروں کے سن رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کی نشریات بھی اختتام پذیر ہو جائیں گے۔ تو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی اذهب اللیل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبشرا برحمته وکسانی ضیاءه وانا فی نعمته اللهم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم وقت صوب المآثم وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده واشرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك وبحرمة القرآن أعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله أستشفع لديك فاعرف اللهم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الخميس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك ولا يطيقها إلا نعمك سلامة أقوى بها على طاعتك وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك وسعة في الحول من الرزق الحلال وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك وتجعلني من طوارق الحموم والغموم في حسنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي به شافعا يوم القيامة نافعا إنك أنت أرحم الراحمين.